السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ مجادلہ سے کریں گے. اور اس سے پہلے میں شروع کروں, پہلے میری طرف سے معذرت, آج جو ہے وہ پاور پوائنٹ سلائڈ میں نہیں بنا سکا, کوشش ہے وقت کی, لیکن اس میں کافی سٹیپس ہوتے ہیں. اب یہ پہلے ایک اس کی سادہ اس طرح ان پیج پہ بنتا ہے, اس کے بعد یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ایز اے پکچر فارمیٹ میں کر کے, تو ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے پاور پوائنٹ میں. اس میں مزید ایک ڈیڑھ گھنٹے کا کام ابھی باقی تھا اس میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. یہ اب سادہ طریقہ ہو سکتا ہے, جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے, بھلائی ہوتی ہے. آئیے سورہ مجادلہ سے آج ہم آغاز کریں گے. سورت نمبر ہے 58, پارہ نمبر ہے 58, سورہ پارہ 28. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہم نے سمجھا تھا کہ جو سورتیں اب ہم پڑھ لیں, سورہ حدیث سے ان کا آغاز ہوا, 10 مدنی سورتیں آ رہی ہیں اور بہت اہم سورتیں اس لحاظ سے ہیں کہ اس میں قرآن حکیم کے اہم مضامین کے خلاصے ہیں. اور یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ وسط ہے مدنی دور کا, بالکل مڈل, اور اس میں اسلامی نظام جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا, اور جو ہے یعنی جو ہے منافقین کا کردار کھل کے سامنے آ گیا تھا, اس لیے ان صورتوں میں بڑے جھنجھوڑنے کا انداز ہے. اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اس میں خطاب براہ راست مسلمانوں سے ہے, اور اگر کفار کی بات آئی ہے تو ضمناً آئی ہے, اور اگر اہل کتاب کا ذکر آیا ہے تو محض عبرت کے طور پر آیا. آئیے اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں سورہ مجادلہ. اس کا موضوع ہے حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان, اور دونوں کا بیان ہو رہا ہے کہ حزب اللہ کون ہوتے ہیں, اللہ کی پارٹی کیسی ہوتی ہے, اور حزب الشیطان کیسے ہوتے ہیں. آئیے ابتدا کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا پرابلم رہے گا, یہ ایک ایک کر کے نہیں چاہتا. جی, پہلی آیت سورہ مجادلہ, مسئلے کو صحیح فورم پر اٹھانا, اور الفاظ ہیں قد سمع اللہ قول التي يجادلوك, اور یقیناً سن لی بات اللہ نے اس خاتون کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی, فی زوجها, اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتقي الى الله, اور شکایتیں کر رہی تھی اللہ سے, والله يسمع تحاوركما, اور اللہ تعالیٰ سن رہے تھے تمہاری گفتگو, تم دونوں کی گفتگو, ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جو ہے دیکھنے والے. اسی طرح آپ یہاں پر جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں زہار کا اصل میں بیان ہے. عرب میں ایک پرانا ٹریڈیشن تھا کہ بعض دفعہ ناراض ہو کر بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو, یا اب تم جو ہے کسی محرم رشتے سے اسے جو ہے اسے جو ہے محرم رشتے کی طرح اس کا ذکر کر دیتے تھے, اور پھر یہ اتنی گاڑی بات مانی جاتی تھی کہ طلاق سے بھی زیادہ شدید مانی جاتی تھی, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ بیوی واقعی ماں بن گئی, اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, اور طلاق سے بھی زیادہ جو ہے سخت جدائی ہو جاتی تھی. تو یہی معاملہ ہوا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر تھے عوض بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ضعیف تھے اور جو ہے ناجاتی ہوئی, اور اس طرح کی بات انہوں نے کہہ دی. اب جو ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے بچے چھوٹے اور شوہر بوڑھے, اور یہ انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے, اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے متعلق میرے پاس کوئی نئی آیت نہیں آئی ہے, تو اب تو تمہاری جو ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ جدائی ہو جاتی ہے تو جدائی ہے, لیکن وہ جو ہے پھر انہوں نے جو ہے ڈائلاگ شروع کر دیے, آرگیو کرنے لگیں اور اللہ کو بار بار پکارنے لگیں کہ اللہ میرا مسئلہ حل فرمائے, تو اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ ان خاتون نے صحیح فورم پہ اپنی بات رکھی, ادھر ادھر گاتی نہیں پھر, جو اصل جگہ تھی وہیں پر جا کے اپنی شکایت کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی جس میں بتا دیا کہ تمہارے اپنے منہوں سے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا, جو رشتے اللہ نے بنائے وہی اصل میں رشتے ہیں. اور فرمایا کہ ماں اگر کہہ دو کہ بیوی کو تو اس سے وہ ماں نہیں بن جائے گی, مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا, لیکن کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح کہنا. تو یہ گویا کہ زہار کے لیے اسلامی جو ہے اسلامی احکامات اس میں آئے. اب آیت نمبر 5، یہاں ظاہری حزب الشیطان شیطان یعنی کفار کا بیان آ رہا ہے. فرمایا ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، کتبو کما کتب الذین من قبلہم، اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے جیسا کہ ذلیل ہوئے ان سے پہلے. وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نازل کر چکے ہیں واضح آیات. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. آیت نمبر 6 میں انسان عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہم نے کیا کیا تھا، لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم یاد رکھتے ہیں انہیں. یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا جمیعا، ان سب کے سب کو، ینبئہم بما عملوا، اور انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے حساب کیا ہوا ہے، اللہ جو ہے ضبط کر لیتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں. جو انسان ہے وہ عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضبط کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، حساب کر لیتے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے گواہ. اب یہ مخفی حزب الشیطان کا ذکر آ رہا ہے. ایک تو بظاہر کافر تھے جو کھل کے کہتے تھے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں جو تھا وہ منافقین کا طبقہ تھا. یہ زبان سے دعوے دار تھے ایمان کے، اور بڑے زوردار دعوے دار تھے کہ ہم سے بڑا بھی مسلمان کوئی ہوگا، لیکن جو ہے اب ان کی بات کھولی جا رہی ہے اور ان کی 10 برائیاں گن گن کے اس پوری صورت میں بیان ہو رہی ہیں. اور میں آپ کے سامنے بس تیزی سے رکھ دیتا ہوں. آیت نمبر 8 میں بیان ہوا کہ یہ نجوہ کرتے ہیں. نجوہ کہتے ہیں اجتماعیت کی غیبت. ایک تو کسی شخص کی پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، ایک پوری اجتماعیت کی برائی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بارے میں کوئی جو ہے بری بات کہنا اور آپس میں مل کر جو ہے کسر کسر کرتے رہنا، تو یہ جو ہے منافقین کی پہلی خباثت تھی. دوسری کا ذکر بھی آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنا. جب مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، اور لوگ کہتے تھے کیا کہہ رہے ہو، تو کہتے تھے ہم نے تو السلام علیکم کہا، تمہارے کانوں نے غلط سنا ہوگا. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے موت ہو آپ پر. جب لوگ کہتے تھے کہ بھئی کیا، تو کہتے تھے ہم نے السلام علیکم کہا، تو اس طرح توہین کرتے تھے. پھر دل ہی دل میں کہتے تھے کہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں، ہم پر عذاب آ جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں بھرپور جو عذاب ملے جہنم میں. اسی طرح مجلس میں گروپ بنا کر ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، اور تاکہ جو ہے فوراً کے فوراً تبصرے پاس کرتے رہے. اللہ کے رسول نے کوئی آیت سنائی، کوئی بات سنی، اور آنکھوں آنکھوں میں جو ہے اس کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پہ کامنٹ پاس کرنا، اس لیے ساتھ جڑ کر بیٹھا کرتے تھے. آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ پھیل جاؤ تو پھیل جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی وہ سب ڈال دے گا. یہ کیا جڑ کے ایک جتھا بنا کے بیٹھتا ہے. اسی طرح جو ہے چوتھا، ان کی چوتھی خباثت تھی کہ مجلس ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے دیر تک وہیں بیٹھے رہتے، تاکہ جو تھوڑے بہت اثرات دل میں ایمان کے آگے انہیں بھی ظاہر کریں، اور ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کے اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کامنٹس پاس کر کے جو اچھی محفل کے اثرات ہوتے تھے انہیں بھی ظاہر کر دیتے. اسی طرح جو ہے پانچویں خباثت ان کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی کہ بلا ضرورت انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے. اب یہ تھے امیر لوگ، بڑے لوگ تھے، تو تھوڑی تھوڑی سی بات پہ لوگوں میں دکھانے کے لیے کہ ہماری بڑی وقت ہے، فوراً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، اور لے گئے تھوڑا اور اکیلے میں بات کی، اور کوئی بات نہیں فضول بات. اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب جو کوئی نبی سے اکیلا ملنا چاہے تو پہلے صدقہ کرے، اور یہ ان کی تو جان جاتی تھی منافقین کی پیسہ جو ہے خرچ کرنے سے، تو اس طرح ان کی یہ حرکت جو ہے چھٹی. اسی طرح چھٹی ان کی برائی آ رہی ہے آیت نمبر 14 میں کہ دین دشمنوں سے دوستی کرنا. اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے ہی جڑتے ہیں، ان سے پینگے بڑھاتے ہیں. آیت نمبر 14 میں آیا کہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، اپنے ایمان کو جو ہے اسے اس کے اظہار کے لیے جو ہے جھوٹی باتوں پہ قسمیں کھانا. اسی طرح آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خود تو رکی رہتے دوسروں کو بھی منع کرتے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ کہتے تھے کہ کیا جا رہے ہو، بڑی شدید گرمی ہے، تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی گرم، تو تم موسم سے لوگوں کو روک رہے ہو. تو یہ ان کی آٹھویں خباثت. نبی برائی آ رہی تھی کہ جان اور مال کو بچا بچا کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اسی طرح اللہ کی یاد سے غافل رہنا اور جو ہے غفلت میں پڑے رہنا اللہ کے بارے میں. آیت نمبر 20، ظاہری حزب الشیطان یعنی کفار کا دوبارہ بیان. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اس کے رسول کی، اولائک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں ذلیلوں میں سے. تو عزت کس کی ہے؟ اللہ اور اہل ایمان کی. اور ذلت کس کی ہے؟ جو اللہ اس کے رسول اور مومنین کا دشمن ہوتا ہے. اسی طرح آیات جو ہے 21 سے 22 حزب اللہ کا بیان آیا. فرمایا کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، اور جو ہے لکھ لیا ہے، طے کر لیا اللہ نے کہ لازمن میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول. ان اللہ قوی و عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقت والے اور زبردست ہیں. لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یودونا من حاد اللہ و رسولہ، کہ وہ دوستیاں گاٹھیں ان سے جو دشمن ہیں اللہ اس کے رسول سے. ولو کانو آباؤہم، خواہ وہ ان کے جو ہے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، باپ دادا ہی کیوں نہ ہو. او ابناؤہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو. او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو. او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ان کی دوستی ہو نہیں سکتی، چاہے کتنے ہی قریبی خونی رشتہ بھی کیوں نہ ہو. فرمایا اولائک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے نقش کر دیا ان کے دلوں پر ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور تائید کی ان کی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ روح کے ذریعے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں. رضی اللہ عنہم و رضوان، راضی ہو اللہ ان سے اور وہ راضی ہو اللہ سے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی. الا آگاہ ہو جاؤ، انا حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے حزب اللہ میں شامل فرمائے اور یہ خصوصیات ہمیں بھی پیدا فرمائے. اگلی سورت سورہ حشر ہے، اور اس کا موضوع ہے حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان کی مثال، یعنی غزوہ بنو نذیر کا اس میں جو ہے تفصیل سے بیان ہے. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اور آخرت کی جو ہے اس کی فکر کرنے کی دعوت ہے. اور یہ پہلی آیت میں تسبیح باری تعالیٰ کا بیان ہے. فرمایا سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں جو زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، وہی جو ہے حکمت والا. تو یہ سبحا یسبحو اصل میں لغوی معنی بنتا ہے تیرنا، اور یہاں جو ہے جب تسبیح میں آتا ہے تو گویا اللہ کو اس کے اصل مقام رفیع پر برقرار رکھنا. اور جب اللہ کے لیے پاکی، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پاکی بیان کی، تو اللہ کے لیے پاکی کا معاملہ وہ نہیں ہے جیسے ہمارے لیے پاکی نہ پاکی ہے. ہمارے کپڑوں پر کوئی غلاظت لگ جائے، گندگی لگ جائے، ہم دھو کے کہتے ہیں یہ پاک ہو گیا. تو اللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کی گوٹ کسی سے دبی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. تو ہر اس چیز سے، یعنی ہر کوٹ سے، ہر کمی سے اللہ پاک ہے. تو اللہ کی ایک تسبیح کے گن جو ہے کل کائنات گا رہی ہے. یہاں یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ یہ مسبحات پانچ صورتیں جو آ رہی ہیں، ان میں بعض جگہ جو ہے ماضی کا صیغہ آتا ہے، جیسے یہاں آ رہا ہے کہ سبحا تسبیح کی، اور بعض جگہ یسبحو آتا ہے کہ تسبیح کرتی ہے یا کرے گی. تو اس طرح تینوں زمانوں کا احاطہ ہو جاتا ہے، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی. یعنی اللہ کی تسبیح اور ہم جو ہے ہمیشہ سے ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. اسی طرح ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں کل مکان کا احاطہ ہو جاتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، یعنی کل کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے، یعنی زمان و مکان دونوں کا احاطہ ہو جاتا ہے. اب جناب ابتدائی 17 آیات میں غزوہ بنو نذیر اور منافقین کا بیان ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غزوہ تھا کس طرح کا. اصل میں بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو ایک روب مسلمانوں کا جو ہے وہ تمام عرب پر آ گیا، لیکن اگلے سال جب احد میں ایک چٹکا لگا مسلمانوں پر تو دشمن ایک دم سے دوبارہ جری ہو گیا. اور یہی موقع ہے کہ بیر معینہ اور اسی طرح کے واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام کو بلایا کہ ہمارے یہاں بھیج دیجئے, ہم تبلیغ کرانا چاہتے ہیں, اور رستے میں شہید کر دیا انہیں گھیر کے. 70 صحابہ ایک جگہ شہید کیے گئے اور چند اور صحابہ کو اسی طرح بلا کے اور شہید کیا گیا. اسی طرح منافقین کے ساتھ یہ یہود کی بھی جسارتیں بڑھ گئیں, اور ان میں یہ جو بنو نذیر تھی انہوں نے بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. آپ ایک سلسلے میں ان کے پاس گئے تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوشش کی کہ اوپر سے ایک بڑی پتھر کی چکی آپ کے اوپر گرا کے آپ کو ہلاک کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع فرما دی, آپ وہاں سے ہٹ آئے. اسی طرح بن کعب جو تھا, کیا نام تھا, اشرف بن کعب, اشرف بن کعب جو ان کا سردار تھا, وہ 40 افراد کو لے کر جو ہے مکہ گیا, اور وہاں مشرکین مکہ سے قریش سے اس نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں, اور جس طرح کی بھی خدمت آپ چاہیں گے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ ان سے معاہدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ جو ہے قریش کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مل کر دفاع کریں گے, ساتھ مل کر مدینے کا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو پھر آپ نے جو ہے ان کا محاصرہ کیا, صحابہ کرام کو لے کر آپ ان کے علاقوں کی طرف چلے گئے, اور ان کا جو قبیلہ تھا بڑے بڑے وہاں پر جو ہے قلعے تھے انہیں گھیرے میں لے لیا, اور کچھ درخت بھی وہاں لگے ہوئے تھے کھجوروں کے جو مسلمانوں کے وہ جو محاصرہ کیا تھا اس میں رکاوٹ بن رہے تھے, تو اللہ کے حکم سے انہیں بھی کاٹا گیا. اور پھر حالانکہ ان کے پاس بہت اسباب تھے اور بہت دنوں تک یہ جو ہے وہاں رہ سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے سرینڈر کر دیا اس شرط پر کہ انہیں جو ہے اوپر جو ہے وہ شام یہ خیبر کی طرف جانے دیا جائے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتے ہو لاد جاؤ لو, اور یہاں سے چلے جاؤ مدینہ چھوڑ. تو انہوں نے نہ صرف سامان لادا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو بھی گرا گیا کہ بعد میں مسلمان نہیں استعمال کریں, کھڑکیاں توڑ دیں, دروازے توڑ دیے, ان میں سے بھی جو لاد سکتے تھے لاد کے لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے اس میں اور بتایا کہ دیکھو کیا ذلت والا انجام ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کا, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے گھر جو بنائے تھے وہ خود توڑ کر جا رہے. اب اسی کے درمیان اسلام کا ایک معاشی اصول جو ہے بیان ہو رہا ہے. فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ, اور جو کچھ مال پہنے سے دیا اللہ نے اپنے رسول کو, من اہل القرا, اور بستیوں والوں میں سے, فللہ وللرسول, تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل, اور یہ جو محرومین ہوتے ہیں معاشرے کے, یعنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے قرابت دار ہوں یا یتامہ ہوں یا اور مساکین ہوں یا مسافر ہوں, تو ان سب کے لیے اس مال خیمے سے دیا جائے گا. اب یہ مجاہدین میں نہیں بٹے گا, مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے, اور مال تب جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے بیت المال میں چلا جاتا ہے, اور اس کی مداد یہاں بیان ہو رہی ہے کہ کن جگہوں پر یہ خرچ ہوگا. اب بہت اہم اصول بیان ہو رہا ہے, کیلا یکونا دولتا, کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ دولت تمہارے امیر لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ پاتی ہے, جیسے ہوتا ہے آج کل کے معاشروں میں کہ یہ امیروں کے ہاتھ ہی میں رہتی اور کسی بھی طرح وہ اس دولت کو جو ہے وہ جو ہے کہیں اور نہیں جانے دیتے. ایک امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے ایک اور امیر کے گھر میں, تو جو ہے وہ حصہ جو بیٹی کا ہے وہ ادھر چل, خیر ہمارا تو وراثت دی نہیں جاتی, جو جہیز کے نام پر کچھ دیتے ہیں تو وہ ایک امیر سے دوسرے امیر کے یہاں چلا جاتا, اور جو جائیدادیں ہیں وہ تقسیم ہی نہیں کرتے, بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے کہ جائیداد دینی نہ پڑ جائے اور وہ داماد کہیں جو حصہ مانگنے نہ آ جائے. اس لیے قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے, یہ کہا جاتا ہے یعنی صبر کر کے بیٹھی رہو جو ہے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اسلام چاہتا ہے کہ یہ گردش جو دولت کی ہے یہ امیر اور غریب کے درمیان, یہ صرف امیروں کے درمیان ہی نہ رہے. اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اسی لحاظ سے. اب یہ اسلام کا جو ہے وہ ایک اکنامک سسٹم ہے جو لائف بلڈ سسٹمز کی طرح ہے سوسائٹی کے. اس میں جیسے جسم کے اندر آرٹریز اور وینز ہوتی ہیں, آرٹریز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں بلڈ کو پورے جسم میں, اور وینز جو ہیں کلیکٹ کرتی ہیں بلڈ کو اور جو ہے وہ دوبارہ اسے استعمال کے لائق بناتی ہیں. تو انڈیویجولز گویا کے ڈسٹریبیوٹنگ چینلز ہیں, وہ جو ہے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور حکومت اسے کلیکٹ کرتی ہے, سب امیروں سے لیتی ہے اور پھر اسے ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے غریبوں کی طرح. تو یہ اسلام کا سسٹم ہے, اکنامک سسٹم. ورنہ کیا ہوتا ہے, بڑا تضاد آپ کو نظر آئے گا. ایک طرف عیش و عشرت ہے اور اس کے جو ہے حیران کرنے والے مناظر ہیں, کتنی دولت خرچ کی جاتی ہے ذرا ذرا سی چیزوں پہ. تو یہ آپ گھر کی جو ہے معاملہ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہے اور کتنا کچھ لگایا گیا ہوگا, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا محل ہے, اور یہ باتھ روم ہے. یہ جو آخری میں تصویریں آ رہی ہیں یہ جو ہے ان کے باتھ روم سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ٹی وی 50 انچ کا تو ٹی وی باتھ روم میں رکھا, اور یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فون علیحدہ ہے اور جو بھی لگژریز ہو سکتی ہیں. اور دوسری طرف حال کیا ہوتا ہے, یہ حال ہے, یہ گھر ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں, اور یہ افریقہ میں بھوک سے حشر ہے لوگوں کا, اور یہی امیر لوگ کھانا پھینک دیتے ہیں لیکن ان غریبوں تک نہیں پہنچتا. امریکہ میں بہت دفعہ جو ہے ضرورت سے زیادہ کراپس جو ہیں وہ پیدا ہوئی, انہیں خدشہ ہوا کہ یہ مارکیٹ میں آ جائیں گی تو پرائزز جو ہیں وہ گر جائیں گی, تو ایکسٹرا کراپس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں, بھئی ادھر ہی دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں, اگر افریقہ تک لے کر جائیں گے تو ہماری کاسٹ آئے گی وہاں تک لے جانے, جہاز چلے گا اس کا پیٹرول خرچ ہوگا, تو آسانی یہی ہے کہ سمندر میں ڈال دیں. اب یہ تصویر ہے جسے اس تصویر کو کھینچنے والے کو پرائز بھی ملا. ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ یو این کے ایک فوڈ کیمپ کی طرف جا رہا ہے جو تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر دور ہے, اور گدھ انتظار میں ہے کہ کب یہ مرتا ہے اور اسے نوچتا ہے. یہ جس نے تصویر لی تھی وہ اس یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا, اور پھر لوگوں اس تصویر کو پہلا انعام بھی ملا, اور پھر لوگوں نے بڑی معلومات چاہی کہ اس بچے کا ہوا کیا, اور جو کیمرہ مین تھا اس نے بعد میں 3 مہینے بعد خودکشی کر لی اس افسوس میں کہ کاش کہ میں وہاں ٹھہرتا اس بچے کے لیے کچھ کر پاتا. تو یہ حال ہے جناب دنیا کا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت جو ہے اس کا منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے سب لوگوں کی, ایسا نہ ہو کہ ایک طرف عشرت کی یہ عالم ہے کہ جو ہے باتھ روم میں اتنا کروڑوں روپے کا انویسٹمنٹ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ایک روٹی کے لیے جو ہے وہ لوگ ترس رہے, معصوم بچے جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے اور اس میں حجیت حدیث کا بیان, اور بیان ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارے ہیں, آپ بھی حلال اور حرام کے حکم دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے, کل ہی ہم نے پڑھا کہ وہ وہی کہتے ہیں جو وہی کے ذریعے انہیں بتایا جاتا ہے. تو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو, اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی شدید جو ہے وہ سزا دینے والا. آیت نمبر 18, اپنے اصل مستقبل کی فکر کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ کو بھلانے کا انجام بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 19 میں. فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو. تو اللہ کیا کرتا ہے, فانساهم انفسهم, تو اس نے بھلا دیا ان سے ان کا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ نافرمان. تو کیسے اپنا آپ بھلا دیا؟ اصل میں انسان کا اصل وجود ہے اس کی روح, اور جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو روح سے اور روح کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے, اور بندروں سے اور دوسرے جانوروں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے, اور وہی سمجھتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے حیوان ہیں. اور جب حیوان اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو حلال حرام, محرم نامحرم, لباس, ان سب کو تکلف سمجھتا ہے میں, اور بالکل جانوروں کے لیول پر آ جاتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے فلاسفرز ہیں لیکن انسان کو محض جو ہے حیوان سمجھتے ہیں. جیسے ڈارون وہ کہتا ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ بایولوجیکل اینیملز ہیں, اور فرائڈ کہتا ہے کہ سیکشوئل اینیمل ہیں, ڈارکائن کہتا ہے کہ اکنامیکل اینیمل ہے, مارکس کہتا ہے اکنامیکل اینیمل ہے, اور ڈارکائن کہتا ہے سوشل اینیملز ہیں. تو لیکن سب کیا کہتے ہیں کہ اینیمل ہیں. تو انسان کو نہیں جو ہے وہ انسان سے اللہ تعالیٰ روح سے غافل کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کو بلاتے ہیں. آیت نمبر 20, کامیاب کون؟ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنہ ہم الفائزون, اور جو جنت والے وہی کامیاب ہیں. یہ کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا؟ جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام، پھر چاہے نکال لیے بھی نکل بھی جائے وہاں سے، لیکن جو ایک دفعہ چلا گیا وہ ناکام. آیت نمبر 21، عظمت قرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ جو ہے جھک پڑتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو یہ مثال بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کا اثر کیا ہے پہاڑ کے اوپر، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے قرآن. ہم جس سے مست نہیں ہو سکتے اگر، یا ہم بالکل جو ہے ہمیں قرآن سے کوئی جو ہے اندر سے لرزہ حاصل نہیں ہوتا، تو بڑی جو ہے بڑا سخت ہے ہمارا دل، پھر تو پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گیا. آیات 22 سے 24، عظمت باری تعالیٰ کا بیان. عظمت قرآن کا بیان تھا، اب عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. 16 اسماء الحسنا کا حسین گلدستہ یہاں پر آ رہا ہے، بہت عمدہ آیت ہے، اور اکثر جو حسن قرآن کی محافل ہیں تو یہ مقام جو ہے وہ بڑے اس سے پڑھا جاتا ہے. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. عالم الغیب و شہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی. هو الرحمن الرحیم، وہی جو ہے بہت رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الملک القدوس السلام المؤمن، وہ بادشاہ ہے، وہ نہایت جو ہے پاکیزہ ہے اور وہ سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے. المحیمن، اور جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے. العزیز الجبار المتکبر، اور غالب ہے اور جو ہے بہت زور آور ہے اور جو ہے بڑائیوں کا جو ہے وہ مستحق ہے. فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اس سب سے پاک ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور، اور وہ اللہ خالق ہے، ابتدا کرنے والا ہے اور جو ہے صورت گری کرنے والا ہے. له الاسماء الحسنى، اسی کے لیے سارے اچھے نام. یسبح له ما فی السماوات والارض، اور تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اسی کی، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. تو بڑی بھرپور اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہاں شان بیان ہوئی آخر میں سورت کے. اگلی سورت سورۃ الممتحنہ ہے، اور موضوع اس کا حزب اللہ کا حزب الشیطان سے رویہ یا تعلق ہے. اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی میں کیا تعلق ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ دوستی ایمان کی بنیاد پر ہی ہونی چاہیے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دلی دوستی نہیں ہو سکتی. آئیے چند آیات پڑھتے ہیں. ابتدائی آیات میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کی دوستی نہیں ہو سکتی یہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم، مت بناؤ میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست. تلقون الیہم بالمودہ، اور تم تو جو ہے پیغام ڈالتے ہو ان کی طرف جو ہے محبت کے ساتھ. وقد کفروا بما جاءکم بالحق، حالانکہ انہوں نے تو کفر کیا اس کا جو تمہارے پاس آیا ہے حق میں سے. یخرجون الرسول، اور انہوں نے جو ہے نکالتے ہیں رسول کو. وایاکم، اور تمہیں بھی، یعنی گھروں سے، اپنے شہروں سے، رسول کو بھی، اہل ایمان کو بھی. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو جو ہے وہ اللہ پر جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہاداً فی سبیلی، اور اگر تم جو ہے وہ نکلتے ہو جہاد میں میرے رستے میں. وابتغاء مرضاتی، اور تم چاہتے ہو میری رضا. تو تصدون الیہم بالمودہ، تو پھر خفیہ جو ہے وہ ان سے جو ہے دوستیاں کرتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپا کر کرتے ہو. وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تو بس جو ہے وہ یقیناً جو ہے بہت برا رستہ ہے اور گمراہی. تو یہ گویا ایک پیغام تھا کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سیرت ابراہیم علیہ السلام سے اسی لحاظ سے ایک مثال آ رہی ہے. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور یقیناً تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ہیں، اس قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، میں اعلان بیزاری کرتا ہوں جو ہے تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جنہیں تم جو ہے پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کفرنا بکم، اور جو ہے فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہم نے انکار کیا جو ہے تمہارا، اور پیدا ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اب دشمنی اور بغض، اور کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ واحد پر، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ان کے قول کے جو انہوں نے دیا تھا اپنے والد کو، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں لازمن بخشش طلب کروں گا جو ہے وہ آپ کے لیے، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اگر آپ شیخ سے باز نہ آئے تو میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے بارے میں کچھ بھی، ربنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، اور اے ہمارے رب آپ پر ہی ہم نے توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. آگے آیت نمبر 5 میں مظلوم قوموں کے لیے دعا آ رہی ہے کہ جب ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں تو جو ہے یہ دعا کریں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ نہ بنا ہمیں تخت مخش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن ہمیں ہمارے اوپر آزما رہے ہوں اپنے نئے نئے ویپنز اور اپنی نئی نئی چالیں، جیسے پرانے زمانے میں قیدیوں کو باندھ دیتے تھے، ان کے اوپر جو ہے تیر چلائے جاتے تھے اور تلوار چلانے کی مشق کی جاتی تھی، گویا انہیں تختہ مشق بنایا ہوا. تو دعا کی جا رہی ہے اللہ ہمیں اس طرح کا تختہ مشق نہ بنا دے کافروں کے لیے، اور بخش دیجئے ہمیں اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست ہیں اور کمال حکمت والے. آیات جو ہے 8 سے 9 تک کفار سے دوستی کی ممانعت آ رہی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين، اور نہیں منع کرتا اللہ تمہیں ان کے بارے میں جو نہیں لڑتے تم سے تمہارے دین کے بارے میں، ولم يخرجكم من دياركم، اور نہ وہ نکالتے ہیں تمہیں تمہارے جو ہے وہ علاقوں سے، ان تبروهم، کہ تم جو ہے بھلائی کرو ان کے ساتھ، وتقسطوا اليهم، اور تم جو ہے عدل و انصاف کرو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی دینی، اور بے شک اللہ تو منع کرتا ہے تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جو لڑتے ہیں تم سے تمہارے دین میں، واخرجوکم من دیارکم، اور نکالتے ہیں تمہیں تمہارے شہروں سے، وحاذروا علی اخراجکم ان تولوہم، اور جو ہے وہ مدد کرتے ہیں تمہیں نکالنے میں جبکہ تم جو ہے وہ انہیں کہ تم بناؤ انہیں اپنا دوست. تو اس سے اللہ روکتا ہے کہ ایسے کفار سے دوستی کرو جو اس طرح لڑ رہے ہو، مسلمانوں کو نکال رہے ہو ان کے گھروں سے اور مسلمانوں کے خلاف مدد کر رہے ہو کفار کی، تو ایسے کافروں سے دوستی نہیں ہو سکتی. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی انہیں دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ سمجھ لیجئے 4 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے موالات، یعنی دلی دوستی اور قلبی محبت، یہ کسی کافر سے نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے اس شخص سے جو ہے قلبی محبت جو اللہ کے رسول کو جھوٹا کہتا ہو، ورنہ مان لیتا ان کی نبوت کو، وہ کہتا ہے نہیں ان کا دعویٰ جھوٹا، کیسے ان سے محبت ہو سکتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. البتہ مدارات کہتے ہیں ظاہری خوش اخلاقی کو، اچھی طرح سے جو ہے پیش آنا، تو یہ جائز ہے. اسی طرح مواسات، ہمدردی، کوئی کافر جو ہے بیمار پڑا ہوا ہے، معذور ہے، تو آپ نے اس کی مدد کر دی، تو اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح معاملات کی بھی اجازت ہے، جیسے خرید و فروخت وغیرہ ہے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن دلی دوستی یہ کسی بھی طرح جائز نہیں. پھر تو یہ بڑا مغالطہ ہے کہ پتہ نہیں اس کے بھی دل میں ایمان ہے یا نہیں، کیونکہ اگر پتا ہو کہ یہ آدمی میرے والدین کا شدید دشمن ہے اور انہیں گالیاں دیتا ہے، تو کیا ہماری اس سے دوستی ہو سکتی ہے؟ تو والدین کے دشمن سے دوستی نہیں ہو سکتی، تو اللہ اس کے رسول کے دشمن سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 12 خواتین سے بیعت کا ذکر آ رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس جو ہے مومن خواتین، یبایعنک کہ آپ بیعت کہ وہ بیعت لیں آپ سے, بیعت کریں آپ کے ہاتھ پر, اللہ تشرکنا باللہ, تو آپ بیعت لے لیجئے ان سے اس پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ شیئا, کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی, ولا یسرقنا اور نہ ہی وہ چوری کریں گی, ولا یزنینا اور نہ ہی زنا کریں گی, ولا یقتلنا اولادہن اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی, ولا یاتینا ببہتانی یفترینہ اور نہ ہی کسی پر یوں ہی جھوٹا بہتان باندھیں گی, بین ایدیہن و ارجلہن جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے جو ہے گھڑ کر لے آئے, ولا یعصینک فی معروف اور نہ ہی نافرمانی کریں گی آپ کی معروف میں, فبایعہن واستغفر لہن اللہ, پس آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور استغفار طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم کرنے والے. اگلی آیت سورہ صف ہے, جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر پورے قرآن کی جامع ترین سورہ, جہاد اور قتال. پہلی آیت میں تسبیح باری تعالیٰ کا بیان, سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں جو زمین میں, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. علامہ اقبال نے خوب کہا تھا, یا وسعت افلاک میں تقدیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مت, یہ مذہب ملا و جمع دات و نبادا. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہے مسجدوں میں سر جھکائے ہوئے اور کھولے کونے کھدروں میں بیٹھے ہوئے بس تسبیح کریں, اور ایک تسبیح ہوتی ہے میدان میں اللہ کے نام کی تسبیح کہ بڑا اللہ ہی ہے اور جو بڑائی کا دعویٰ کرے اس سے مقابلہ کیا جائے کہ تم بڑے نہیں ہو بڑا اللہ ہے. تو ایک وہ ہوتا ہے میدان میں نکل کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا, اور یہ ہے جو اصل میں مومن سے ایکسپیکٹڈ ہے, ورنہ اگر کہیں چھپ کر ہی تسبیح کرنی ہے تو وہ جمادات اور نباتات اور سب چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, تو انسان میں اور ان میں فرق کیا رہا. آیات 2 سے 3, غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت, لیکن انداز ہے ترہیب کا, ترہیب ہوتا ہے ڈرانا جو ہے اس انداز میں, یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں, پہلے کہتے تھے کہ کاش ہمیں کوئی موقع ملے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں, اللہ کے لیے کچھ جو ہے قربانی کر دے سکیں, اپنی وفاداری کا اظہار کر سکیں, اب اللہ نے قتال فرض کر دیا اب کیوں پیچھے ہٹو, پہلے تو دعوے کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہو جائے اللہ کیا پسند کرتا ہے تو ہم کریں گے, اور اب جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کو قتال پسند ہے تو کیوں پیچھے ہٹو, تو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے غصے کو بہت بھڑکانے والا ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو یہ آسان معاملہ نہیں کلمہ پڑھ لینا, یہ بڑی سب ذمہ داریاں اس کے ساتھ. فرمایا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ جو کلمہ شہادت پڑھنا ہے یہ بڑی جو ہے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا ہے, آسان نہیں ہے مسلمان ہونا, ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ سے وفادار. آیت نمبر 4, اللہ کے نزدیک انسان کا محبوب ترین عمل قتال فی سبیل اللہ ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی, بے شک اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کے رستے میں, اور کیسے لڑتے ہیں, صفن کانہم بنیان مرصوص, صفے بنا کر گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, پھر منہ نہیں موڑتے, کتنے ہی بڑا جو ہے دشمن ہو جو ہے وہ ڈر کے نہیں بھاگتے, پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس سے لڑتے ہیں. تو علامہ اقبال نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں, وہ کہتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, اللہ کی بندگی کا مقام اور ہے, اللہ سے عشق کا مقام اور ہے, زنوری سجدہ میں خواہی, یہ جو فرشتے ہیں ان سے اللہ کو سجدہ مطلوب ہے, وہ ہر وقت ہزاروں فرشتے ہیں لاکھوں فرشتے ہیں جو ہر وقت رکوع کی حالت میں اور بعض جو ہیں وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں. تو فرمایا زخاکی بے شزا خواہی, زنوری سجدہ میں خواہی وخاکی بے شزا خواہی, کہ وہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں سے تو سجدہ چاہتا ہے لیکن خاکی مخلوق سے اللہ کو اس کے علاوہ کچھ اور درپیش ہے, چنا خود را نگہ داری کے بائی بے نیازی ہے, اگرچہ جو ہے وہ اسے اپنی بات کا جو ہے بڑا خیال ہے, اپنی ذات کا بڑا احساس ہے, اگرچہ وہ جو ہے بے نیاز ذات ہے, اور اپنی ذات کا کتنا احساس ہے اللہ کو, شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی, کہ اپنی وجود کی شہادت دینا وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست اپنے خون سے اس کے وجود کی شہادت دیں. تو یہ جب مومن لڑتا ہے اور اپنی جان قربان کرتا ہے تو گویا وہ شہادت دے رہا ہے کہ میں اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں اس عقیدے پر کہ اللہ ہے اور وہی جو ہے غالب ہے اور اسی کا حکم چلنا چاہیے. آیات 5 سے 8, بنو اسرائیل کا غلبہ دین حق کے لیے جہاد سے اعراض اور اس کا جو ہے ذکر بطور عبرت. جیسے ہم نے کہا خطاب جو ہے پورا مسلمانوں سے, درمیان میں اگر سابقہ امتوں کا ذکر ہے تو عبرت کے لیے آیا. تاریخ بنی اسرائیل کے پہلے دور کا ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی لما تُؤْذُونَنِي, اے میری قوم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, اور جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو. تو یہ بڑا اہم آیت ہے, اس میں ہدایت اور ضلالت کا جو ہے قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پہلی چیز ہے بندے کا ارادہ اور دوسری چیز ہے اللہ کی توفیق. بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں, اور جو ٹیڑھا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور جو ہے کفر کا ارادہ کرتے ہیں, گناہوں کا ارادہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر مجبوراً زبردستی انہیں نیکی کے رستے پہ نہیں لاتے, پھر جس طرف وہ مڑے ہوتے ہیں اسی طرف کا رستہ آسان کرتے ہیں. جو چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے, اللہ تعالیٰ موقع بھی دے دیتے ہیں پھر چوری کرنے, اور جو عبادت کے لیے نکلتا ہے کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو اسے نیکی کا موقع مل جاتا ہے. تو ارادہ ہمارا ہوتا ہے پھر توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو. تاریخ بنی اسرائیل کے دوسرے دور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے مثال آ رہی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی من التورات, اور تصدیق کرنے والا ہوں ان کی اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے یعنی تورات کی, ومبشرم, اور بشارت دینے والا ہوں, برسول ہی یاتی من بعدی اسمہ احمد, اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. فلما جاءہم بالبینات, بس جب آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں, قالو ھذا سحر مبین, تو وہ کہنے لگے تو کھلا جادو. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا تھا, جب بڑے بڑے معجزات دیکھ لیے تو کہا کھلا جادو. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہی بنی اسرائیلیوں نے پھر آپ کی بھی جو ہے وہ رسالت کا انکار کیا, حالانکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں. ہوئی پہلو آمنا سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا, یہ نوید ہے جس کا اندر ذکر آ رہا ہے کہ آخری رسول آئیں گے. آیت نمبر 7, تاریخ بنی اسرائیل کے تیسرے دور یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو باندھے اللہ پر جھوٹ, وہو یدعى الی الاسلام, حالانکہ وہ ہے جسے بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف. تو جو ہے جھوٹ کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ پہلے تو انہوں نے انکار ہی کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے, معاذ اللہ یہ ہے ہی نہیں, یا پھر کہتے تھے کہ رسول تو ہیں لیکن صرف امیین کے لیے, ہمارے لیے نہیں. تو اس طرح جو ہے جھوٹی باتیں جو ہے رسول کے لیے کرتے تھے. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. آیت نمبر 8, بنو اسرائیل کی دین حق سے دشمنی کا بیان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اور وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے, یعنی سازشیں کرتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے مٹا دیا جائے. آج بھی یہود کی سازشیں, اسلام جو کہ امن کا دین ہے, اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے, اور مومن کہتے ہی امن دینے والے کو, اس کا نام کیا رکھ دیا, ٹیررسٹ جو ہے مومن کا نام رکھ دیا, اور سلامتی والے دین کا نام رکھ دیا ٹیررزم, اور یہ ان کی چال ہے, مکاری ہے کہ لوگ جو ہیں اسلام سے دور ہو جائیں. لیکن جب انہوں نے یہ چال چلی تھی اس وقت بھی اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن تھا آن دا فیس آف دا ارتھ, اور آج بھی اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. تو ان کی چالیں کتنی بھی چلیں اب یہ روکنے والے نہیں, اور یہ اللہ کا دین غالب ہو کر ہی رہے گا بالآخر. تو فرمایا واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنے نور کا اتمام کر رہے گا, ولو کرے ہل کافرون, اور خواہ کافروں کو کتنے ہی ناگوار. آج خود کہا جاتا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا ڈرامہ تھا 9/11 کا واقعہ. تو اس زمانے میں بھی یہود جو اس طرح سازشیں کرتے تھے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جادوگر کہتے تھے معاذ اللہ، کبھی کاذب کہتے تھے معاذ اللہ، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں بھٹک جائیں. اور اسی طرح آج بھی معاملہ نظر آتا ہے. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 9 فرمایا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دیں اسے تمام نظاموں کے اوپر. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ. تو یہاں سے بشارت ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. وہ احادیث ہم پہلے پڑھ چکے، پانچ ادوار کی جو آپ نے گنائی تھی کہ میرے بعد جو ہے خلافت علی مناج النبوہ کا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ زبردستی غلام بنانے والی حکومتوں کا دور، اس کے بعد نوچ کھانے والی حکومتوں کا دور، اور اس کے بعد دوبارہ پھر خلافت علی مناج النبوہ کا دور. تو یہ دور اب قریب ہے. آیات 10 سے 13 تک، غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت، لیکن اب انداز ترغیب کا، پہلے ترغیب کا انداز تھا. فرمایا بہترین تجارت کیا ہے، آیات 10-11، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں اس تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے. اور وہ تجارت کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. اب میں نے آپ نے یہ تجارت کی ہے، ہم بھی یہ کر چکے ہیں کلمہ پڑھ کر، یہ تجارت ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے سے. کلمہ پڑھا تو اب یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہوگی، اور قیمت کیسے ہم نے چکانی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے. تو اگر یہ جان مال اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے تو یہ وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں، یہ تجارت میں ہم فیئر ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ مال اور جان اللہ کی راہ میں نہیں لگ رہا تو پھر یہ جھوٹ ہو رہا ہے، اور یہ امانت میں خیانت ہو رہی. آیات 12-13 تک، 12-13 تک، قتال فی سبیل اللہ پر انعامات کا بیان. فرمائے یغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام کیا مل رہا ہے، وہ بخش دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. ومساکن طیبہ، اور جو ہے نہایت پاکیزہ مکان. فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے جو ہے وہ جنتوں میں، یعنی ریزیڈینشیل گارڈنز میں نہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی. واخرا تحبونها، اور دوسری وہ بھی جو تمہیں پسند ہے، اور وہ کیا چیز ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی اللہ کی مدد اور قریبی فتح، یعنی یہاں پر بھی جو ہے دین غالب ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں. وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں. آیت نمبر 14، غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت، اور سعادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا مددگار ہونے کا اعزاز دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہا تھا عیسی ابن مریم علیہ السلام نے، للحواریین، اپنے جو ہے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون، جواب دیا تھا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہمیں اللہ کے مددگار. انہوں نے سوال کیا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اور جواب دیا جا رہا ہے ہمیں اللہ کے مددگار. تو اصل میں مدد دعوت تو ہوتی ہے رسول کی، اور بات ان کی مانی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں کس کی مدد ہو رہی ہے، حقیقت میں کس کی بات مانی جا رہی ہے، وہ ہے اللہ کی. تو فرمایا فآمنت طائفت من بنی اسرائیل، بس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، اور انکار کیا دوسرے گروہ نے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر. فأصبحوا ظاہرین، اور وہ ہو گئے غالب، بالآخر تھے اللہ کی پارٹی غالب ہو کر رہے گی. اگلی سورت سورہ جمعہ ہے، اس کا موضوع ہے حکمت و احکام جمعہ. جمعہ کیوں اللہ نے رکھا، اس کی حکمت آ رہی، اور جو ہے وہ جمعہ سے متعلق احکامات بھی آ رہے ہیں. اب یہ سورت ہے جس میں نام اور موضوع میں مطابقت ہے، جو نام ہے وہی مضمون اندر، سورہ جمعہ، اور پوری سورت جو ہے وہ جمعہ سے متعلق. سورت الصف کا جوڑا ہے، اب دونوں میں بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان ہوا سورہ صف میں، اب وہ ہے تاکہ دین غالب ہو جائے، اور سورہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقے کار کا ذکر ہے کہ آپ نے کیسے ایسی جماعت بنائی جو اس نے جہاد کیا اور دین کو غالب کر دیا. تو خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے. مجھے تو نظر آتا ہے بدر سے غار حرا پہلے، تو غار حرا سے جو روشنی آئی انہوں نے صحابہ کرام کو ڈیولپ کیا، اور یہ صحابی تھے جنہوں نے آگے جا کر بدر کا مارکا جیتا. تو بدر کا مارکا جیت نہیں سکتے تھے اگر صحابہ کرام جیسے لوگ نہ ڈیولپ ہوئے ہوتے. تو یہاں اس صورت میں بیان ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طرح یہ کام کیا. آیات 1-4 تک اجتماع جمعہ کی حکمت بیان ہو رہی ہے، وہ ہے قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا. پہلی آیت میں تسبیح اور صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے، یسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں دیکھیں مضارے کا صیغہ ہے، پہلے سبحا تھا یہاں یسبح ہوا. تو تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں. الملک القدوس، الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ کون ہے؟ وہ اصل بادشاہ ہے اور وہ نہایت پاکیزہ ہے اور وہ غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے. اب یہ اللہ کی چار صفات آئیں، اور اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چار ہی شانیں بیان ہو رہی، اور یہ آپ کا بنیادی طریقہ کار بیان ہو رہا ہے. فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ جس نے بھیجا امیین میں جو ہے وہ رسول، امی کہلاتے ہیں قریش. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں ان پر اپنی یعنی اس اللہ کی آیات. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے. ویعلمہم الکتاب، اور انہیں احکامات کی تعلیم دیتے. والحکمہ، اور اس کا وزڈم بتاتے ہیں کہ اللہ کے ان احکامات کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے. وَإِن كَانُوا فِي قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تھے آپ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی. تو آپ دیکھیں پہلی اور دوسری آیت میں بڑی مطابقت ہے، اللہ کی جو چار شانیں بیان ہوئی وہی چار شانوں سے مطابقت رکھنے والی شانیں اللہ کے رسول کی بیان ہوئی. مثلاً اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ حقیقی کے فرامین لوگوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہستی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو پاکیزہ بنانے کی مبارک صحیح فرما رہے ہیں. اسی طرح اللہ زبردست ہے، جو چاہے احکامات صادر فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکامات لوگوں کو سکھاتے. اور اللہ حکیم و دانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا کردہ حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیتے. تو بڑا ربط ہے دونوں میں، اللہ کی چار شانوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کاموں. اب ہمیں پوچھنا چاہیے ان سے جو نبی کو محض ذاکیہ کہتے ہیں، ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ یہاں چار کام بیان ہو رہے اللہ کے رسول میں، وہ کہتے ہیں بس اتنا کام تھا کہ قرآن آیا پہنچا دیا، اب کام ختم ہو گیا، اب ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آیت نمبر 3 میں میرا آپ کا ذکر آ رہا ہے، ہمارا ذکر. اصل میں امت مسلمہ بنتی ہے امیین سے اور آخرین سے. امیین ہے قریش، اور قریش کے علاوہ جو ہیں وہ آخرین، یا آپ کے دور میں جو لوگ تھے جو ایمان لے آئے وہ امیین. ویسے امیین قریش کے لیے ہوتا ہے، قریش کے پھر باہر نکلتے رہے، شام آ گیا، یمن آ گیا، اور جو ہے اور آ گیا، آ جائیں ایران آ گیا، افغانستان آ گیا، پاکستان آ گیا. تو آخرین میں میں اور آپ نے فرمایا وہ آخرین منہم، اور دوسرے ان میں سے. لما یلحقو بہم، جو ابھی نہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے ان سے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. آیت نمبر 4 میں نبوت یعنی وحی کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم فضل والے. اب یہودیوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ بنو اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا آخری رسول، یہ بنو اسماعیل میں سے آگے ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں. تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اس کی مرضی وہ بنو اسماعیل میں اپنے آخری رسول کو بھیج دے. البتہ میرے آپ کے لیے آگے امید بھی ہے کہ اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے، جس نے پہلے لوگوں پر اپنا فضل کیا وہ مجھ پر آپ پر بھی کر سکتا ہے، ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی. آیت نمبر 5-8 تک تورات سے متعلق ذمہ داریوں سے یہود کے اعراض اور اس کی وجہ بیان ہوئی. آیت نمبر 5 میں بیان ہوا کہ کتاب الہی کو نظر انداز کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی کیا مثال ہے. فرمایا مثل الذین حملوا التورات مثال ان لوگوں کی جن پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی تورات کی، لم یحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا بھی نہیں کیا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحملوا اسفارا، جس پر کتابیں لاد دی گئیں. اگر کسی گدھے پر بہت قیمتی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ علامہ بن جائے گا، فلسفے کی کتابیں لاد دیں تو فلسفی بن جائے گا، وہ محروم رہتا ہے ان کتابوں. تو ایسی یہ قوم ہے جو اللہ کی کتاب دی گئی ہو اور پھر وہ اس کے حق ادا نہ کرے تو وہ گدھے کی طرح، وہ محروم ہے ان ہدایات سے، ان حکمتوں سے، ان تعلیمات سے، جو عظیم تعلیمات ان کتابوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کتاب کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیہقی شریف کی روایت ہے، اے اہل قرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بناؤ بلکہ اس کی تلاوت کرو رات اور دن کے حصوں میں، اسے خوب چاہ دانگے عالم میں پھیلاؤ، اسے اچھی آواز سے پڑھو، اس میں غور و فکر کرو تاکہ کامیاب ہو سکے. تو یہ قرآن کے حقوق ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے حقوق ہیں، اللہ میں ادا کرنے والوں میں شامل ہونا. فرمایا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالم لوگوں کو. اب مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، ہم پہ بھی اب یہ، جیسے سابقہ امت پر تورات کی ذمہ داری تھی، مجھ پر آپ پر قرآن کی ذمہ داری، ہم نے اسے ادا نہیں کیا تو یہی مثال پھر ہم پر آتا. اور انہوں نے ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی سابقہ امت نے، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، وہ ان کی خوش فہمیاں تھی. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگ کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کیا تمہیں زوم ہے کہ بے شک تم جو ہے وہ اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. اگر اللہ اتنا ہی تمہیں محبوب رکھنے والا ہے، اللہ سے اتنی تمہاری دوستی ہے، تو موت کیوں نہیں طلب کرتے؟ دنیا میں تو آزمائشیں ہیں، سختیاں ہیں، موت آ جائے تاکہ جلدی سے تم اللہ کے اپنے دوست کے پاس پہنچ جاؤ. تو اصل میں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط. وہ آدمی کامیاب ہے جو موت کے لیے تیار. اگر میں اور آپ تصور کریں کہ ابھی موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا ہم جو ہے وہ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا؟ اگر جواب آتا ہے ہاں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہی مطلوب ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جواب کچھ اور آتا ہے تو پھر مطلب یہ کہ ہم صحیح نہیں جا رہے. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آدمی موت کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ بتا دیتا ہے کہ دنیا صحیح گزر رہی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ تو یہاں سے رہائی کا متلاشی ہوتا ہے. اب ان کی جو خوش گمانیاں تھیں، یہ زوم تھا، یہ کیا تھا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و اباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں. آیت نمبر 111 سورہ بقرہ میں تھا، لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر صرف یہودی یا عیسائی. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے یہ تصورات کے آج ہمارے بھی یہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا، اور ہم نہیں کہتے کہ اگر داخل بھی ہو گئے تو چند دنوں میں جو ہے وہ جلیں گے اور پھر جو ہے جنت میں پہنچ. تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. فرمایا کہ کتاب کے حقوق ادا کرو، دین کے تقاضے پورے کرو، پھر ہی بچ سکو گے. آیت نمبر 7 میں کتاب الہی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے، وہ ہے وہم کی بیماری ہو جاتی ہے. فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. بما قدمت ایدیم، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وہم کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی ایسی دعوت دیں گے جیسے ایک عورت دسترخوان بچھاتی ہے اور کھانے کے لیے بلاتی ہے کہ آئیے کھانا کھا دی. صحابہ کرام کو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ شاید ہم تعداد میں کم ہوں گے. انہوں نے کہا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بڑی تعداد میں ہو لیکن تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی. پوچھا یہ وہن کی بیماری کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو آج ہر چھٹا آدمی، بلکہ ہر پانچواں آدمی مسلمان. 6 ارب کی آبادی میں، 6 بلین میں سے 1/5 مسلمان، لیکن نہ 3 میں تھا 13، نہ جی 5 میں، نہ جی 8 میں، نہ جی 15 میں، کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ تمہارا بھی کیا معاملہ ہے، ہمارے اوپر اپنی مرضی نافذ کی جاتی ہے. تو یہ وہن کا مرض ہے، واہن کا مرض، جس میں آج یہ ہم سب گرفتار ہیں. آیت نمبر 8، موت تو آ کر رہے گی، بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کس بات میں پڑے ہوئے ہو؟ کب اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرو؟ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فانه ملاقاتکم، وہ تو تم سے ملاقات کر کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اب قرآن یہ بتاتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. ہم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جائیں پھر بھی موت آ جائے گی، اور موت کا ایک وقت معین ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر جو ہے کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. اور جو ہے وہ جس طرح وقت معین ہے ایسے ہی مقام بھی معین ہے موت کا. اور اسی طرح سورہ منافقین میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لہجہ بھی مہلت نہیں دی جاتی، پھر آدمی گڑ گڑائے گا مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، لیکن پھر کوئی مہلت نہیں. آیات 9 سے 11 تک احکامات اور آداب جمعہ بیان ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہی کہ جمعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے. ظہر میں کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت. اور جمعے میں کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعت. تو یہ 2 رکعت کیوں کم ہو گئیں؟ اس کا نعم البدل ہے جمعے کا خطبہ. اور خطبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن سے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے. سورہ قاف ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جمعے کے اور عیدین کے خطبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور سن سن کے یاد کرتے، تو اتنا زیادہ آپ جو ہے قرآن پڑھا کرتے. آج ہم قصے کہانیاں سناتے ہیں جمعے کے خطبوں، اور جمعے کی خطبے کی اتنی اہمیت ہے. جمعے کے موٹے موٹے احکامات سمجھ لیجئے، پھر ہم جو ہے بلکہ پہلے جو ہے ہاں جی موٹے احکامات سمجھ لیجئے تاکہ پھر اس کا تیزی سے ترجمہ کریں. پہلی چیز یہ کہ پہلی اذان کے ساتھ کاروبار دنیا بند ہو جانا چاہیے. اور یہود کے لیے پورا دن پابندی تھی ہفتے کے دن کہ کوئی کاروبار نہیں ہوگا اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی. مسلمانوں کے لیے اللہ نے رعایت کی ہے جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک جو ہے ہر طرح کا کاروبار بند کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ کرتے رہے اور کچھ جا کے جمعہ پڑھائے. جو لوگ تفصیل دیکھنا چاہیں تو منتخب نصاب میں جو ہے یہ اس سے پہلے والی بھی صورت تھی، اور یہ صورت سورہ جمعہ بھی بڑی جو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں فتاوا بھی موجود ہے. پہلی اذان ہو جائے تو ہر کام ناجائز ہے سوائے جمعے کی تیاری. پھر حکم ہے کہ نہائے آدمی، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے اور پھر جائے. کیوں؟ تاکہ خطبہ سننے کے لیے ماحول جو ہے وہ خوشگوار. اور اسی طرح جو ہے وہاں جو ہے آگے بیٹھے امام کے ساتھ بالکل جڑ کے اور بالکل خاموش رہے، اور اگر کوئی شور کر رہا ہو تو اسے یہ بھی نہ کہے کہ تم چپ ہو جاؤ، تاکہ ماحول جو ہے وہ رہے خطبے کا. اور اسی طرح جو ہے انشاءاللہ آگے مزید جو ہے اس میں باتیں آ جائیں گی. فرمایا آیات 9 سے 10 تک فضیلت جمعہ آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اذا نودیا للصلاۃ، جب ندا لگائی جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے. یہ کون سی اذان ہے؟ پہلی اذان. من یوم الجمعہ، جمعے کے دن. فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کس کی طرف دوڑو؟ ذکر کی طرف، نماز کی طرف نہیں لکھا. تو خطبے کی طرف دوڑنا ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں موجود ہونا چاہیے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے مسجد کے، اس کا مفہوم ہے کہ مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو سب سے اول وقت میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی جتنا ثواب لکھ لیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی جتنا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کے لیے جو ہے دمبے کی قربانی، اسی طرح پھر مرغی کی قربانی، اور پھر انڈا صدقہ کرنے کی قربانی، اور پھر جب امام جو ہے خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں رجسٹر، اور جو ہے وہ خطبہ سننے چلے جاتے. تو خطبہ یعنی جمعے کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بہت بڑی سعادت سے اور جو ہے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا. تو فرمایا جب جمعے کی اذان ہو تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وذر البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے. فانتشروا فی الارض، تو پھر پھیل جاؤ زمین میں. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد اصلاح معاشرہ، جب معاشرہ صحیح، یہی مراد نہیں ہے 5 وقت نماز. تو یہ آیت میں وہ بتائیں کہ جب معاشرہ صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب پھیل جاؤ زمین، تو یہ تو کوئی تک نہیں بن رہی. تو اپنی طرف سے ڈکشنری کھول کے اور جو ہے ایک ترجمہ پکڑ لینا صحیح نہیں، ترجمہ وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، پھر پھیل جاؤ نماز کے بعد، پھر اجازت ہے اور اللہ کا فضل تراش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ کو بڑی کثرت سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اب آگے جناب اب فضیلت جو ہے وہ جلدی جلدی سمجھ لیجئے. مسلم شریف کی روایت ہے جمعہ کا دن بہترین دن ہے، اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی. تبرانی کی روایت ہے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا گیا. متفق علیہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان اگر بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا. مسلم شریف کی روایت ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جانے کی بشارت جو ہے وہ اس حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیتے. دور نبوی کا ایک واقعہ آ رہا ہے اس آیت میں، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھی جو ہے وہ تجارت، اصل میں قحط کا معاملہ تھا، سر و سامان جو ہے نہیں تھا مکے میں، کہ اچانک جو ہے تجارتی قافلہ باہر سے آیا، او لہوا یا پھر جو ہے تماشا، اس میں تماشا بھی تھا. انفضوا الیہا وترکوک قائما، پس وہ جو ہے وہ چلے گئے جو ہے وہ اس قافلے کی طرف اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑے ہوئے. اس زمانے میں پہلے جو ہے نماز ہوتی تھی، پھر جو ہے خطبہ ہوتا تھا، جیسے عیدین میں ہوتا ہے، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے عید کا، تو جمعے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسباب رسد کی قلت ہے، قافلہ آیا ہے کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، اور جو ہے اس میں تماشا بھی تھا، کچھ لوگ تماشے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. اس میں فرمایا قل ما عند اللہ خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، من اللہوی و من التجارہ، اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین جو ہے وہ رزق دینے والا. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دیر سے کیوں پہنچتے ہیں جمعوں میں؟ اکثر یا تو میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا خبریں سن رہے ہوتے ہیں، یہی کھیل تماشا ہوتا ہے جو روکے ہوا ہوتا ہے. اب مغرب کی نماز تھی اور وہ آخری 2020 کا پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، اور لوگ آئے نہیں مسجد میں، اور وہ میچ کی کیونکہ آخری لمحات ہیں اس لیے بیٹھے. تو یہ کھیل تماشا دین سے روک دیتا ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ منافقون، موضوع ہے حقیقت نفاق. سورہ منافقون کا جوڑا ہے سورہ تغابن. سورہ منافقون میں حقیقت نفاق بیان ہوئی ہے، سورہ تغابن میں حقیقت ایمان بیان ہوئی. نفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ بنا ہے نفقن سے اور نافقتن سے. نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، اور نافقہ کہتے ہیں گوہ کے بل کو. ڈریگن یہ ایک قسم کا ریپٹائل ہے جو ہے صحراؤں میں رہتا ہے، اور یہ اپنی کھو بناتا ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں. اگر جنگلی کتا وغیرہ ایک سوراخ سے داخل ہو اس کے کھو میں تو وہ دوسرے سے نکل بھاگتا ہے، تو دو سوراخیں رکھنے والا. اب اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے نفاق کا؟ دوگلا پن، دو منہ والا، دونوں فریقوں سے اظہار وفاداری کرنے والا، ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق. دو طرح کی بات کرنے والا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی. اب یہ نفاق کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے منافق. یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں کہ کہا گیا کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت طلب کریں تو بھی اللہ جو ہے مغفرت نہیں کرے گا ان کی. اسی طرح سورہ حدید میں کل ہم نے پڑھا کہ پل صراط پر نور سے محروم ہوں گے منافق، اندھیروں میں جو ہے بھٹکتے ہوئے دوزخ میں گر جائیں. اسی طرح حشر میں جو ہے وہ کفار کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، سورہ نساء آیت نمبر 140، کہ اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا کفار کو اور منافقین کو جہنم میں. اور آیت سورہ نساء آیت نمبر 145 میں جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، تو انتہائی گھڑوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نفاق کے بارے میں مغالطہ، اور وہ مغالطہ یہ کہ اس دور میں منافق نہیں ہو سکتے، اور منافق تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. نفاق اصل میں بیماری ہے جو ایمان کو لگتی ہے اور ایمان کو کھا جاتی ہے، جس طرح دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اوپر سے لگتا ہے کہ بڑا مضبوط جو ہے دروازہ ہے، اور ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے تو کاغذ رہ گیا اور وہ سب جو ہے ضائع ہو گیا. تو اسی طرح آدمی سمجھتا ہے میں مومن ہوں، ایمان ہے، اور اندر سے یہ مرض اس کے ایمان کو چاٹ جاتا ہے، اوپر سے بس جو ہے کھوکھلا کلمہ رہ جاتا ہے. تو ایک تابعی ہے ابن ابی ملائکہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور 30 کے 30 کو اپنے بارے میں نفاق کے خدشے میں جو ہے مبتلا پایا، کہ صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں، ہمیں کہیں نفاق تو نہیں. وجہ یہ کہ جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے اسی کو چوروں کا ڈر ہوتا ہے، جس کے پاس کروڑوں روپے گھر میں رکھے ہوں وہ ڈرتا رہے گا کہ کوئی چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے تو وہ پاؤں پھیلا کے سوئے گا، اسے کیا فکر آ بھی جائے کوئی تو کیا لے کر جائے گا. تو یہی معاملہ ہے، صحابہ کرام کے پاس ایمان کا خزانہ تھا، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے. مسلم شریف کی روایت حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہہ رہے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق. پوچھا گیا بھائی کیا بات ہوگی، تو کہنے لگے کہ جو کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے ایمان کی، جب گھر میں بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اس پر تشویش ہو گئی کہ کہیں منافق تو نہیں ہوگی، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ حنزلہ اگر یہی کیفیت ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے رستوں میں مسافہ کریں، بستروں پر تم سے جو ہے وہ سلام کریں. ایک مومن ہی، اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مومن ہی نفاق سے خوفزدہ ہوتا ہے اور ایک منافق ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے. اب یہ نفاق کا مرض کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دین کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، کہ اللہ مانگتا ہے ہم سے، اللہ کا تقاضا ایمان کا بھی اور جو ہے انفاق کا بھی، مال اور جان لگاؤ اللہ کی راہ میں ایمان حاصل کر. جن کے سامنے یہ تقاضے آ گئے اب ان کے لیے اس مرض کے لگنے کا خدشہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے پیچھے ہٹیں. اقسام کیا ہے نفاق کی؟ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شعوری منافق، ایک غیر شعوری منافق. شعوری منافق وہ آدمی ہوتے ہیں جو جاسوس بن کر مسلمانوں میں آ جائیں، وہ کافر لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آ جائیں، انہیں پہلے ہر لمحے پتا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں. اور دوسری قسم ہے غیر شعوری منافق، وہ آدمی سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اصل میں حقیقت میں ہوتا ہے منافق، اور یہ عملی نفاق ہے جس جو وہ کٹا ہوتا. نفاق کے درجے، پہلا درجہ جھوٹ، کہ آدمی جب نیکیوں سے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹتا ہے تو اہل ایمان پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، تم کیوں نہیں آئے تھے، تم کیوں نہیں تھے وہاں، تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے عذر پیش کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین نہیں رہتا اس کی جھوٹ کا، وہ کہتے ہیں بھائی ہر دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تمہارے، تو پھر قسمیں کھاتا ہے، خدا کی قسم میرے بچہ بیمار ہو گئے، خدا کی قسم نکل ہی رہا تھا کہ مہمان آ گئے، تو پھر جھوٹی قسمیں. یہ اگلا لیول ہے، پھر اس سے اگلا لیول ہے کہ دوسروں کو نیکیوں سے روکتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ پیغام آ گیا کہ بھئی نکلو اللہ کی راہ میں، تو اگر سب بیٹھے رہے میں بھی بیٹھے رہوں گا، یہ نکل جاتے ہیں میں بیٹھا رہ جاتا ہوں، تو دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ تم بھی نہ مانو بات. اور یہ تیسرا لیول ہے، یہاں تک معاملہ ریورسیبل ہوتا ہے، ابھی بھی اگر توبہ کرے تو پھر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کے بعد پھر شدید دشمنی ہو جاتی ہے اہل ایمان سے، یہ ارریورسیبل نفاق. اب اسے شدید دشمنی ہوتی ہے نیک لوگوں سے کہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور میں ذلیل ہوتا ہوں، میری جو ہے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے. سبب کیا ہے نفاق کا؟ جان اور مال کی بے جا محبت. علامات کیا ہے نفاق کی؟ متفقن علیہ روایت ہے، جب منافق جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. علاج کیا ہے نفاق کا؟ علاج ہے انفاق، خرچ کرنا، جن چیزوں کی وجہ سے نفاق میں پڑے ہو اب انہیں خرچ کرو، مال بھی لگاؤ جان بھی لگاؤ. اور حفاظتی تدبیر کیا ہے نفاق سے بچنے کی؟ پریونشن کیا ہے، پریونٹیو میجرز کیا ہیں؟ دوا میں ذکر، مسلسل اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آئیے جو ہے اس سورت کو پڑھتے ہیں. ابتدائی چار آیات مرض نفاق کے چار درجات بیان ہو رہے ہیں. پہلی آیت میں پہلا درجہ کیا تھا؟ جھوٹ. اذا جاء اکل منافقون، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس یہ منافق، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك لرسول، بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے. تو کیا بات جھوٹی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول واقعی جو ہے وہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، ان کی شہادت جھوٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی نہیں دیتے، وہ زبان ہلاتے ہیں، سے دل میں ان کے یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. آیت نمبر 2 میں نفاق کا دوسرا درجہ بیان ہو رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا. اتخذوا ایمانہم جنا، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، فسدوا عن سبیل اللہ، بس وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یعنی خود بھی دین سے رک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے دیجیے. منافق کی باطنی کیفیت بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. کفر اور ایمان کے درمیان ڈولتے رہے, کبھی دین پر عمل کر لیا, کبھی دنیا کے پیچھے پڑ گئے, پھر ایک دم خیال آیا پھر دین کی طرف آ گیا, اور پھر دیکھا کہ دنیا زیادہ مل رہی ہے تو اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے منافق کی. فرمایا فتوب اعلی قلوبہم فہم لا یفقہون, بس مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر, اب وہ نہیں سمجھ سکتے. آیت نمبر 4 نفاق کا چوتھا درجہ بیان ہے, اور یہ ہے مسلمانوں سے دشمنی اور اہل ایمان سے جو ہے دشمنی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو جو ہے متاثر کرتے ہیں آپ کو ان کے جسم, بڑے موٹے تازے تن و من اور اچھا لباس وباس پہنے ہوئے مالدار لوگ ہوتے تھے. تو فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں ان کی بات, لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, یہ تو ہیں جیسے کٹے ہوئے سوکھے تنے جو ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے, ذرا سی ہوا چلے گی تو گرائیں, ذرا سی احکامات آئیں گے آؤ جہاد کے لیے آؤ نفاق کے لیے, تو ان کا جو ہے پول کھل جائے گا کہ نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں گے نہ اللہ کی راہ میں نکل سکیں گے. اور بالکل جیسے ٹکائے ہوئے درخت جو ہیں وہ ہوں, حالانکہ حقیقی درخت نہیں ہے. یحسبون کل صیحت علیہم, اور وہ گمان کرتے ہر زور کی آواز کو کہ یہ انہیں کے اوپر, ڈرتے رہتے ہیں کہیں قتال کا حکم نہ آ جائے, کہیں انفاق کا حکم نہ آ جائے. ہم العدو, یہی جو ہے وہ یہی دشمن ہے. فاحذروہم, پس ان سے ہوشیار ہیں. قاتلہم اللہ, ہلاک کرے اللہ انہیں. انا یوفکون, کہاں سے پھرے جاتے. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے. کتنا اعلیٰ موقع تھا, تھوڑی سی قربانی دیکھے دیتے تو صحابہ کرام کے درجوں کو حاصل کر لیتے, لیکن دنیا کے لالچ میں اتنے بلند مقام کو چھوڑ دیا اور جو ہے جہنم کی جو ہے گہرائیوں میں پہنچ گئے. آیت نمبر 5 میں نفاق کی ہلاکت خیزی کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی ہلاکت خیزی یہ ہے کہ رسول کی دعا سے محروم ہو جاتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, کہ استغفار طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول. لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو ہلاتے ہیں اپنے سر یعنی انکار کرتے ہیں آنے سے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رکتے ہیں اور وہ استکبار کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, رسول کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم میں سے کم لوگوں میں سے ہے, نہ امیر ہے نہ مالدار ہے. آیت نمبر 6, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے حق میں قبول نہیں, یہ مزید ہلاکت کے لیے نفاق. سواؤن علیہم, برابر ہیں ان پر, استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, آپ ان کے لیے جو ہے مغفرت طلب کریں یا آپ ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, ہرگز جو ہے نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو. آیت نمبر 7 میں نیک کاموں پر خرچ کرنے سے محرومی کا ذکر ہے. نفاق ایسا مرض ہے جو نیکیوں سے محروم کر دیتا. فرمایا ہم الذین یقولون, یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں, لا ينفقوا على من عند رسول اللہ, کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حتی ينفضوا, یہاں تک کہ وہ چلے جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض, اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقهون, اور لیکن منافق جو ہے سمجھتے نہیں. یہ جو مال و دولت انہیں دیا یہ تو آزمائش کے لیے. اب یہاں اصل میں ایک واقعہ غزوہ بنی مصطلق, اور جس میں یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ کیوں خرچ کرتے ہو ان مہاجرین پر, اور یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں لوٹے پٹے آئے ہیں وہاں سے, اور تمہارے پیسوں پہ موٹے ہو رہے ہیں, اور چھوڑ دو انہیں کوئی خرچ نہ کرو. اور اس نے ساتھ کہا تھا کہ اب جو ہے مدینے جا کر جو عزت والے ہم لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو معاذ اللہ یعنی ان صحابہ کرام کو نکال باہر کریں گے جو اپنے شہر سے. تو وہاں ایک صحابی تھے کم عمر, زید بن ارقم, انہوں نے یہ بات سن لی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی, اور یہ آیات نازل ہوئی. یقولون, وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا الی المدینہ, جب ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف اپنے شہر, لیخرجن العز منہ الاذل, تو نکال باہر کریں گے عزت والے انہیں جو ذلیل ہیں. اب جواب دیا جا رہا ہے, وللہ العزت ولرسول وللمومنین, اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, اور لیکن منافق جو ہے وہ جانتے نہیں. ہوا کیا تھا, خود جو ہے عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو اصل میں سچے مسلمان تھے اور وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے یہاں تک, تم ہو ذلیل اور اللہ اس کا رسول اور یہ صحابہ یہ عزت والے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو جانے, تو خود ذلیل ہو گیا وہاں. آیت نمبر 9, نفاق کا سبب اور حفاظتی تدبیر بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, دیکھو تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال, تمہاری تجارتیں, تمہارے بینک بیلنس اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ, اور جو کوئی ایسا کرے جو غافل ہو جائے دنیا میں لگ کر اللہ سے, ذالک, اور جو کوئی یہ کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, بس یہی لوگ خسارے میں جو ہے پڑنے والے. آیت نمبر 10, مرض نفاق کا علاج بیان ہے. وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ, اور خرچ کرو اس سے پہلے جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک پر, أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک پر موت. فَيَقُولَ رَبِّي, پھر وہ کہے میرے رب, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, کیوں نہیں مہلت دی جو ہے تو نے مجھے قریبی مدت تک, کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیتا. فصدق, کہ میں صدقہ کرتا, واکم من الصالحین, اور ہو جاتا نیک لوگوں میں. تو سب جمع کر کر کے رکھا ہوا تھا, اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہا تھا. آخری آیت, دینی تقاضے ابھی ادا کرو پھر مہلت نہیں دی جائے گی, یہ حکم آ رہا ہے. کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے, کیوں کس چیز کے انتظار میں؟ فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اور ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ کسی جان کو جب آ جاتا ہے اس کے اجل کا وقت, جب موت کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. نو ایکسٹرا ٹائم, نو میک اپ ٹیسٹ. دنیا میں تو ہوتا ہے کہ ٹیسٹ نہیں دیا یا فیل ہو گئے تو میک اپ ایگزامز ہو جاتا ہے, سپلیمنٹری ہو جاتا ہے. دنیا کے اس ایگزام کا نہ ایکسٹرا ٹائم ہے اور نہ سپلیمنٹری ایگزام ہے. تو اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے جو ہے پاک کرے. اگلی سورت بہت اہم ہے اور انشاءاللہ 12 رکعت کے بعد پڑھیں گے. آج پوری سیریز ہے, معذرتوں کی مزید معذرت چاہوں گا کہ کچھ وقت جو ہے آج زیادہ لیا, لیکن بہت اہم مضمون تھا.